السلام علیکم. ہم بھی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. ہم سے شکریہ آپ کے وقت کا. درس نظامی کے بارے میں غامدی صاحب کی کیا تنقید ہے؟ وہ نظام تعلیم جو ہمارے ہاں علماء تیار کرنے کے لیے مدارس کے اندر رائج ہے, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, بلکہ پوری دنیا کے اندر ہی اس وقت جو لوگ برصغیر کے علم کے طریقے پر دین کا عالم بننا چاہتے ہیں وہ درس نظامی کا 8 سالہ ایک کورس ہے وہ کرتے ہیں. اس پر کچھ غامدی صاحب کے مختصر تبصرے تھے, اسی کی توضیح ہم طلب کر رہے ہیں. آپ کی کتاب مقامات میں اس زمین میں ایک مضمون ہے, اسی کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کر کے آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سب آپ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان مدارس کے نظام میں تیسری بڑی خرابی یہ ہے کہ ان کا نصاب نہایت فرسودہ اور ہماری علمی اور دینی ضرورتوں کے لیے بالکل بے حاصل ہے. یہ نصاب جیسا کہ عام خیال ہے ملا نظام الدین نے ترتیب دیا, پھلواری شریف کے سجادہ نشین شاہ سلیمان کی رائے کے مطابق اس کا بیچ ابتدا میں ملا فتح اللہ شیرازی نے بکھیرا اور خود رو پودوں کی طرح آپ سے آپ اس صورت میں نمودار ہو گیا. بہرحال ہمارے اس دور کی پیداوار ہے جب علم کے اصل ماخذوں سے ہم بے تعلق ہو چکے تھے. قرآن مجید کو جو مقام اس نصاب میں دیا گیا ہے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں. حدیث اگرچہ نصاب میں شامل ہے لیکن اس کے لیے بھی دورے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. اس سے تدبر حدیث کا کوئی ذوق پڑھنے اور پڑھانے والوں میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. جاہلی ادب کی اہمیت اس نصاب میں کبھی نہیں مانی گئی, چنانچہ قرآن مجید کی زبان اور اس کے اسالیب کی ندرتوں سے اس کے طلبہ کم ہی کبھی واقف ہوئے ہیں. اچھا ہم صاحب, وہ جو مختصر آپ کا تبصرہ تھا اس میں بھی آپ نے بتایا کہ حدیث سے ایک طریقے سے بےبہرا کر دیتی ہے, حدیث کا ذوق آشنائی وہ پیدا نہیں ہوتی اگرچہ حدیث پڑھائی بھی جاتی ہے. آپ نے اس میں بتایا, میں نے بھی گزشتہ نشست میں ذکر کیا تھا, تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت کیجئے گا. یعنی حدیث کس طریقے سے پڑھنی چاہیے اور کیا اس نظام میں پڑھائی نہیں جاتی, اور پھر یہ جو تاریخی پس منظر آپ نے بتایا ہے کہ یہ ایک خاص دور کی پیداوار ہے جس وقت علوم کے ساتھ ہمارا براہ راست تعلق منقطع ہو چکا تھا اور اس وقت یہ بنا اور پھر اس کے اندر خود تدریج کوئی ارتقا نہیں ہوا, اسی طریقے سے یہ قائم ہے جس طریقے سے شروع ہوا تھا. کم وش
یہ چیزیں ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں, اور اصول میں جہاں تقلید پر گفتگو ہوئی تھی وہاں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا. آپ کسی نصاب کی تدوین کرتے ہیں تو اس میں جس طرح ماضی کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح حال اور مستقبل کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک زمانے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے, ایک فن میں کسی نے کوئی شاہکار تصنیف کر دیا ہے لیکن بعد میں اس کو کوئی اضافہ نہ ہو, اس میں کوئی کمی نہ ہو, اس کی کوئی غلطی بازی نہ ہو. یہ سب چیزیں علم کی دنیا میں ہوتی رہتی ہیں. نحو کو دیکھ لیں, ادب کو دیکھ لیں, صرف کو دیکھ لیں, زبان کے مباحث کو دیکھ لیں, بدیع معنی, ان سب چیزوں پر ایک نگاہ ڈال لیں. اس میں نئے نئے زاویہ ہے نظر سامنے آتے رہتے ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑی بات کہی گئی ہے اور جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک دور کی کتابوں پر یا ایک دور کے اسلوب درس پر اصرار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جیسے جیسے نئی چیزیں سامنے آتی رہیں, نئی تصنیفات سامنے آتے رہیں, کسی فن کو پڑھانے کے نئے اسالیب پیدا ہوتے رہیں, ان سے فائدہ اٹھا کر نصاب کو بھی اثر نو دیکھتے رہنا چاہیے. تو بنیادی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ بات ہے. اس میں خاص طور پر یہ بھی زیر بحث آیا ہے کہ حدیث کس طرح پڑھائی جائے. میرے خیال میں اس کو اسی طرح پڑھانا چاہیے جس طرح ابھی ہم نے اعتراضات سیریز میں یہ بتایا ہے کہ حدیث کیا ہے, وہ وجود پذیر کیوں ہوئی ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے وجود پذیر ہونے کے بعد وہ کن مراحل سے گزری ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس کے بارے میں کیا رہا ہے, خلفائے راشدین کا کیا رہا ہے, بعد کے زمانوں میں اس کی جمع و تدوین کیسے ہوئی ہے, اس سے اس کی یہ حقیقت کیسے متعین ہوتی ہے کہ وہ زمانہ رسالت کی تاریخ ہے, پھر یہ کہ اس کو سمجھنے کے کیا اصول ہیں, اس کو قبول کرنے کے کیا اصول ہیں, اگر کوئی رد کرنی ہے تو اس کے کیا قاعدے ہیں, اس کی عملی مشق کس طریقے سے کرنی ہے. مختلف اہل علم نے اگر اس میں اپنی آراء دی ہیں تو کیا اس وقت کا طالب علم بھی ان کو سمجھ سکتا ہے, جان سکتا ہے؟ وہ رجال کی کتابوں کی طرف کیسے رجوع کرے گا, وہ ان میں پیش آنے والے مباحث کا کیسے موازنہ کرے گا, اور پھر یہ کہ وہ چند ابواب اس میں سے منتخب کرنے چاہیے جو فی الواقع لوگوں کے لیے بہت سے مباحث کا ذریعہ بنتے ہیں، کسی ایک خاص فقہ کی برتری کو واضح کرنے کے لیے نہیں، یا چند فقہی مسائل کی تنقید کے لیے نہیں، بلکہ حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے کہ اس کی مشکلات کیا ہیں، اس میں جو چیزیں علم النبی سے متعلق ہیں ان کی کیا مشکلات ہیں اور اس کی نمایاں مثالیں کیا ہو سکتی ہیں، وہ چیزیں جو فقہ النبی سے متعلق ہیں اس کی کیا مشکلات ہیں اور ان کی نمایاں مثالیں کیا ہو سکتی ہیں. تو یہ شافعی ہیں، یہ حنبلی ہیں، یہ رفع یدین ہیں، یہ امین بالجہر، اس سے بلند ہو کر ان چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو بحثیت علم حدیث میں ایک طالب علم کو پیش آنی ہے. ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں لوگ یہ سب چیزیں اب پڑھ رہے ہیں، عامی بھی پڑھ رہے ہیں، عارف بھی پڑھ رہے ہیں. ہم جتنی چاہے تلقین کرتے رہیں کہ اس علم کے لیے آدمی کو کچھ تیاری کرنی چاہیے اور اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے، کتابیں عام ہو گئیں، تراجم عام ہو گئے، ہر آدمی سامنے رکھے گا اور پڑھنا شروع کر دے گا، درس دینا شروع کر دے گا، بیان کرنا شروع کر دے گا، تو یہ ضروری ہے کہ دین کے اگر علماء کسی جگہ تیار ہو رہے ہیں تو وہ اس پورے علم کا شعور رکھتے ہوں. کیا چیز ہے یہ علم، کیا مشکلات ہیں اس کی، وہ کہاں کہاں پیش آئیں گی، ان کو اب تک حل کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اور اب اگر کوئی نئی چیز سامنے آئی ہے یعنی ہمارے معاصرین میں تو وہ کیا ہے. بغیر کسی تعصب کے ان چیزوں کا اگر مطالعہ کرایا جائے تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی کہ ایک سرے سے آپ 7-8 کتابیں پڑھائیں، آپ ان منتخب ابواب کی تدریس کر دیں، باقی پھر طالب علم خود واقف ہو جائے گا کہ اسے کیسے مراجعت کرنی ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح فیصلے کرنے ہیں، اور اگر اس کو کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو کیسے حل کرنا.
نقطہ واضح ہوا. اچھا ہم سب، مجھے یاد آ رہا ہے مولانا وحید الدین خان صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا کہ سید رشید رضا عالم عرب کے بہت بڑے عالم جب ہندوستان تشریف لائے، انہوں نے پوچھا دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ سے کہ آپ حدیث کیسے پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک طالب علم جو ہے وہ حدیث کا دور کرتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے، اور جس جگہ پہ استاد کو یہ محسوس ہو کہ یہاں پہ حنفی فقہ کا کوئی مسئلہ ثابت ہونا ہے تو روک کے حدیث میں اس جگہ سے حنفی فقہ کا مسئلہ ثابت کر دیتے ہیں. تو انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا کہ کیا حدیث بھی حنفی ہوتی ہے؟ تو ہمارے یہاں جو آپ کی یہ تنقید ہے، یہ اور بھی لوگ، بڑے لوگ، علماء، نابغہ لوگ، انہوں نے اس کو محسوس کیا ہے اور وہ کرتے ہیں؟
کرتے رہے. میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ خود ہمارے بر صغیر میں جلیل القدر اہل علم نے ان سب چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے. ہم اگر صحیح بات کو سمجھنے کے لیے اپنا دل کشادہ کر لیں تو وہ سب کچھ پڑھیں جو کچھ لکھا گیا ہے. علماء دیوبند میں سے بہت سے لوگوں نے ان موضوعات پر لکھا ہے. یہ بتایا ہے کہ مشکلات کیا ہیں، یہ بتایا ہے کہ معاصر دنیا میں مسائل کیا پیش آ گئے ہیں. پھر جو بڑے مفکرین پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کی مدافعت کی ہے، ان کو جو مشکلات پیش آئی ہیں وہ سب بھی اب ہمارے علم کا حصہ بن چکی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ایسی ایسی بعض چیزیں زیر بحث آئی ہیں جو حدیثی کی بنیاد پر الحاد کا ہتھیار بن کے سامنے آ گئی ہیں. یعنی اس کے لیے گویا اسلحہ ہماری انہی کتابوں سے فراہم ہو گیا ہے. ان سب چیزوں کا غیر جانبدارانہ علمی مطالعہ، علمی طریقے سے مطالعہ یہ کرانا ضروری ہے. اس لیے کہ اب آپ اس سارے ذخیرے کو کہیں بحیرہ عرب میں نہیں ڈال سکتے، یہ ہماری تاریخ بن چکا ہے، اس کے پیچھے خود ایک بڑی تاریخ بن چکی ہے اور اس کی تصنیفات اب لوگوں میں عام ہو چکی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے، اس کے بارے میں بے اعتنائی کا رویہ نہیں اختیار کیا جا سکتا. قرآن مجید کو محور بنا کر پھر روایت کس طریقے سے اس سے متعلق ہوتی ہے یا اس سے کس طریقے سے پھر برگ و بار کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے.
نقطہ واضح ہو گیا. اب آگے لکھتے ہیں، ہم سب نحو و بلاغت کی جو کتابیں اس میں شامل ہیں ان میں چونکہ منطق زیادہ اور نطق کی رعایت بہت کم ملحوظ رکھی گئی ہے، اس وجہ سے ان فنون کے اعلیٰ مباحث کو سمجھنے کا ذوق اگر طالب علم میں ہو بھی تو ان کتابوں کے پڑھنے کے بعد باقی نہیں رہتا. اچھا ہم صاحب، یہ جو آپ کا تبصرہ ہے، میں پڑھ رہا تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھنؤ تعلیمی کمیٹی میں علماء سے خطاب کر کے ان کو بڑی تجاویز دی خود اس نصاب کے بارے میں. انہوں نے ایک جملہ فرمایا کہ یہ جو کتابیں درس نظامی کے اندر شامل ہیں اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو بادام دے دیں اور وہ اس کا چھلکا اتارتے اتارتے اتنا تھک جائیں کہ ان کو بادام کا ذائقہ چکھنے کا ذوق محسوس کرنے کی قدرت ہی ان میں باقی نہ رہے. تو ہمارے ہاں جو ایک عہد کا خاص ڈکشن تھا, ذرا مجھے بتائیے گا عام لوگوں کو کہ یہ کیا منطق پہ لکھی گئی ہیں, نطق پر مبنی نہیں ہے, اس سے کیا مراد ہے؟
اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ایک فطری طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو اپروچ کرنے کا. ہمارے دین میں جو ہدایت ہمیں دی گئی ہے اس کا پیرہن کیا ہے؟ زبان ہے. یعنی قرآن بھی عربی زبان میں ہے, عربی مبین میں ہے, حدیث بھی عربی زبان کے الفاظ ہیں جن میں ایک مدعا ادا کرتی ہے. اس سے پیچھے ہمارا جو علم وجود میں آیا ہے وہ بھی ہم تک پہنچتا ہے تو زبانی کے ذریعے سے پہنچتا ہے. دین کے ان ماخذ تک رسائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ زبان کا فطری اپروچ آدمی کے سامنے رہے. ایک زمانے میں چونکہ یونانی منطق اور فلسفے کا بہت اثر ہوا تو ہمارے ہاں لوگوں کے لکھنے کا اسلوب بھی وہی بن گیا. اس اسلوب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آدمی میں فن کا اچھا ذوق پیدا کرنا چاہیے. اگر پرانے علوم تک رسائی کے لیے کچھ چیزیں اس نوعیت کی پڑھانی پڑیں تو ان کے بہت اچھے انتخاب اسی طرح کیے جا سکتے ہیں جیسے میں نے پچھلی دفعہ اشارہ کیا تھا کہ مختارات من الادب کا انتخاب مولانا علی میاں نے کیا, بہت اچھا انتخاب کیا. اس کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نظر ہو جاتی ہے. اسی طریقے کا معاملہ اس ضرورت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. اس نوعیت کی جتنی فنی کتابیں ہیں ان میں فن کو اصلاً پیش نظر ہونا چاہیے, نہ کہ ایک کتاب جس کو آپ نے چیستان بنا دیا ہے لوگ اس کی مشکلات حل کرتے کرتے وہی جو مولانا ابوالکلام آزاد نے مثال دی ہے وہاں تک پہنچنے ہی سے قاصر رہ جائیں جو ان کی اصل منزل ہے.
ایک نقطہ واضح ہو گیا. ہم سب آپ لکھتے ہیں منطق و فلسفہ علم کلام کے لیے جو کچھ اس نصاب میں رکھا گیا ہے اس کا ضرر اس کی منفعت سے زیادہ ہے. فقہ احناف ہی کی پڑھائی جاتی ہے, فقہ احناف ہی کی پڑھائی جاتی ہے. فقہ اسلامی کی تدریس کا کوئی تصور اس کے بنانے والوں کے ذہن میں کبھی نہیں رہا. اصول کا فن ہم مسلمانوں کے لیے مایہ افتخار ہے, لیکن اس کے لیے بھی کوئی ایسی کتاب اس میں شامل نہیں کی گئی جو اجتہادی بصیرت پیدا کرنے والی ہو. دو صدیاں اس نصاب پر گزر گئیں لیکن دنیاوی علوم میں بھی یہ کبھی کسی ترقی کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوا. فلسفہ, نفسیات, علم الاقتصادیات, علم الافلاق, طبعیات, علم السیاسہ اور اس طرح کے دوسرے فنون میں جو تحقیقات اس دوران میں ہوئی ہیں وہ ابھی تک اس میں بار نہیں پا سکیں. اسے حسن عقیدت عقیدت ہی کا کرشمہ سمجھنا چاہیے کہ صدرہ اور مبزی کو بھی اس میں حیات ابدی حاصل ہو گئی ہے. ہمارے بزرگ اسے اس قدر مقدس سمجھتے ہیں کہ اس کی ان کتابوں میں بھی کوئی تبدیلی ان کے نزدیک جائز نہیں ہے. نئے علوم دنیا پر حکومت کر رہے ہیں لیکن اس نصاب کے پڑھنے والے ابھی تک ان کے وجود پر مطلع نہیں ہوئے. دنیا نے ان دو صدیوں میں جو کچھ مانا اور ماننے کے بعد پھر انکار کر دیا لیکن یہ نہ اسے ماننے سے واقف ہوئے اور نہ اس انکار کی خبر اب تک ان میں پہنچی ہے. ہم سب چھ نشستوں پہ بڑی تفصیل سے آپ کا یہ جو اس کو کہتے ہیں بتائے درد و سوز ہے اس نصاب کے بارے میں. لوگوں کا ایک عمومی تاثر تھا کہ یہ لوگ شاید دینی مدارس سے, علماء سے کوئی اتنی عقیدت محبت نہیں رکھتے اس لیے ہم پر ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں. بڑی وضاحت سے سامنے آیا. کنکلوڈنگ ریمارکس میں چاہوں گا نشست کے خاتمے پر, یہ جو پورا کا پورا شاکلہ بنتا ہے ہمارے مذہبی علماء کا, اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تہذیبی بحران ہے, کمیونیکیشن کا بحران ہے. ایک عالم ایک پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا, نہ اس کی زبان جانتا ہے, نہ استدلال کا طریقہ جانتا ہے, نہ بات پہنچانے کی روایت سے وہ واقف ہے, نہ اس سے واقف ہے کہ بندے کے ذہن میں سوال کیسے پیدا ہو رہا ہے. فتوی کی زبان بولی جاتی ہے, پرانی کسی فقہ کی کتاب کا حوالہ دے دیا جاتا ہے, غلام لوڑیوں کی مثالیں ہوتی ہیں. اتنا بڑا گیپ ہے کہ لوگ مذہبی علماء کو دور سے سلام تو کرتے ہیں لیکن دل سے ان کی عزت نہیں کرتے. کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس نصاب نے جو ایک شخصیت, ایک شاکلہ, ایک عورت تخلیق کیا ہے ایک عالم کا, وہ آج کے دور میں بالکل ارریلیونٹ ہو چکا؟
میں تو بار بار یہی توجہ دلاتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو متعلق رہنا ہے دنیا سے تو پھر دونوں کام کرنے ہوں گے. دین کو متعلق رکھنا ہے تو دین کو صرف قرآن و سنت کی بنیاد پر پیش کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو ابدی ہو سکتی ہے. میرا فہم, آپ کا فہم, یہ کبھی ابدیت اختیار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو بے کم و کاس پیش کرنا چاہیے. ہمارے فہم نے اس میں کیا کیا چیزیں پیدا کر دی ہیں, کہاں کوئی غلطی ہوئی ہے, کہاں صحت ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اس کو ایک حتمی حجت بنایا جائے گا تو اس سے دین کا تعلق آنے والے زمانوں سے منقطع ہو کر رہ جائے گا. اور دوسری جانب, جو آپ کا نصاب ہے اس کو آپ مسلسل دیکھتے رہیے کہ دنیا میں کیا کوئی نئی کتابیں آ گئی ہیں, پڑھانے کے نئے طریقے آ گئے ہیں, چیزوں کو جو علوم و فنون آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, طالب علم کی مہارت پیدا کرنے کے لیے کیا کوئی ایسے طریقے ایجاد ہوئے ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دنیا کی یونیورسٹیوں میں آپ جا کر دیکھ لیجئے, آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر لحظے یہ چیزیں نظر ثانی میں رہتی ہیں. تو توجہ یہ دلائی گئی ہے کہ ہمیں بھی اپنے دینی علوم کی درسگاہوں میں یہی کام کرنا چاہیے, یعنی ان علوم و فنون پر ایک نظر ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ ان کی یہ کتابیں کیا اب بھی موضوع ہیں, کیا ان کی جگہ کچھ دوسری اچھی چیزیں آ گئی ہیں, کیا ہم یہی فنون طالب علموں پر اس طرح کی مشقت ڈالے بغیر جو اس وقت پڑ جاتی ہے پڑھا سکتے ہیں. پھر یہ کہ ان میں مشق مزاولت کے کیا یہی طریقے موضوع ہیں, ان کو عملی زندگی سے متعلق کرنے کے لیے کیا ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے, یہ ضرورت تو اپنی جگہ موجود ہے, اس ضرورت کا لحاظ کر کے پھر ان مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اپنے طور پر, کوئی انگریزی پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ سائنس کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے علوم کے معاملے میں اس اعتماد پر نہیں ہوتے کہ وہ پوری اپنی میراث کو اصول سے فرع تک جان لیں, اور جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ اس درجے میں ان کو وہاں نہیں پڑھائی جاتی جس درجے میں ان کو پڑھنی چاہیے. تو اگر یہ سب چیزیں آپ ایک جگہ پر لے آئیں, یعنی وہ جدید چیزیں جو مذہبی علم کی ضرورت ہے, یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو کوئی طبیب اور انجینئر بھی ساتھ بننا ہے, مہندس نہیں بنے گا تو وہ دین نہیں بیان کر سکتا, جو دینی علوم سے متعلق چیزیں ہیں, کچھ سائنس کے مباحث اگر ایسے ہیں, کچھ فلسفے کی بحثیں ایسی ہیں, کچھ سماجیات کے معاملات اس طرح کے ہیں, کچھ سیاسیات اور معیشت کی بحثیں ہیں, تو ان کو گہرائی میں اتر کر وہاں طلبہ پڑھیں جہاں وہ دین سیکھ رہے ہیں, اور دین کو اس کے اصل سرچشموں سے اخذ کرنا جانیں, اور علوم اور فنون کا مطالعہ اس طریقے سے کریں جس میں علم و فن میں ان کی مہارت پیدا ہو, اور وہ زبان کے ان آداب کو سیکھ سکیں جس میں فطری طور پر انسان صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے. اس کے بعد اصطلاحات تو صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ بات کا اہل فن کے درمیان ابلاغ آسانی کے ساتھ ہو جائے, وہ کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہوتی, وہ سکھائی جا سکتی.
نقطہ واضح ہو گیا. درس نظامی پر غامدی صاحب کی تنقید شیخ سعد پر مشتمل گفتگو پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے. انشاءاللہ اگلی شش میں غامدی صاحب سے یہ بھی دریافت کریں گے کہ جدید یونیورسٹیوں میں دین سکھانے کے لیے جو کچھ نصابات مرتب کیے گئے ہیں اور وہاں جو طریقہ کار ہوتا ہے اس سے جو پروڈکٹ سامنے آتی ہے اس پر بھی کیا کوئی تنقید ہے. وقت یہاں ختم ہوتا ہے, گفتگو آگے بڑھائیں گے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.